أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. انتہائی مبارک دن ہے ایک اعتبار سے اور تاریخ ہے ولادت با سعادت امام یزدہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللهم صل علی محمد وآل محمد واجعل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اس موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے وقت کے امام کے حضور اظہار وفا تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر بلند آباد میں درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد واجعل فرجهم. گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کیے تھے, چند نکات عرض ہوئے تھے اس حوالے سے کہ آج کے زمانے میں جو دینداری ہے اس دینداری کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. بند کر لیجیے پلیز, فائدہ نہیں ہے, ریپیٹ ہوگا وہاں سے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا صلی اللہ علیہ محمد. اس اعتبار سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے اور ان نکات میں ایک نقطہ جو اب چند نقطہ ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں بجائے کہ ہم پھر پیچھے سے دوبارہ اس کو دہرائیں, اس میں وقت لگے گا اور ہمارے پاس شاید آج وقت کم ہوگا لہٰذا ہم مستقیم بحث کے اوپر آتے ہیں. پہلی بات جو سامنے میں آتی ہے آج کل کے زمانے میں دینداری کے لیے, اور ہر زمانے میں دینداری کو ایک چیلنج ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دینداری کے اندر کتنا زیادہ شعور اور فکر کو استعمال کر سکیں. کل پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ دین کی شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے. اس کو بند کر دیجیے بہتر ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض ہوا تھا کہ اگر فکر و شعور نہ ہو دین کے اندر, دینداری فکر اور شعور سے آ رہی ہو تو پھر دین کی معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے, دین کے اثرات حاصل کرنا بہت مشکل ہے. لہذا قرآن کریم نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ فکر ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں مثال عرض کی تھی کہ اگر کسی گاڑی کے اندر فیول ہی نہ ہو تو وہ کس طریقے سے اپنے کام کو انجام دے سکتی ہے, اس میں کچھ فیول ہونا چاہیے. دین کا اصلی فیول اس کی فکر ہے, اس کا شعور ہے, خاص کر آج کے زمانے میں. اب جو اس میں پوائنٹ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, خاص کر آج کے زمانے میں جب انٹرنیٹ کا دور ہے, کمیونیکیشن کا دور ہے, کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. آپ ایک زمانہ تھا جب آپ اپنے علاقے کے اندر ایک کام کو انجام دیتے تھے, دوسروں کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, وہ نہیں جانتے تھے. اس زمانے کی خرابی یہ تھی کہ اس زمانے میں افواہوں کا بازار گرم تھا. جو افواہیں آپ کے بارے میں کہی جاتی تھیں آپ سنیں گے تو مسخرہ کریں گے کہ میرے بارے میں کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ابھی تک بعض لوگ ان افواہوں سے دوچار ہوئے ہوئے. مثلا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ شام غریبہ کے دن بچے قتل کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ جب کھانا دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوک دیتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی باتیں آپ کے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں گے. تو وہ ایک زمانہ تھا جب دوری کا زمانہ تھا, افواہوں کا زمانہ تھا, لوگ نہیں جانتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے. اب آج کل کے زمانے میں نسبتاً کام آسانی سے اعتبار سے ہوا ہے کہ سب چیزیں ایک دوسرے کی آگاہ ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. مثلاً گزشتہ زمانے میں چہلم کے دن کیا پیش آتا تھا, کسی کو کیا پتا کیا پیش آتا تھا سید الشہداء کے روضہ مبارک کے اوپر. آج پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چہلم کے دن سید الشہداء کے روضہ مبارک کے اوپر کیا ہو رہا ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, دسیوں چینلز جو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, آپ کے خود بنائے ہوئے, آپ کے اور ہم نے جو لگائے ہوئے ہیں, مختلف روضات سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں. تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اس اعتبار سے یہ اچھا وقت ہے کہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے مشکل ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کوئی غلط کام انجام دے رہے ہیں اس کے اوپر گرفت کرنے والے بھی بہت ہیں پھر. اب اگر آپ نے کوئی کام انجام دیا اور دین کے نام پر انجام دیا تو سوال کرنے والے بے تحاشا لوگ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اور اگر یہ دین ہے تو پھر آپ ہی کے ہم مسلک فلاں لوگوں کے اندر یہ کیوں نہیں ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا. شیعہ کوئی ایک محلے کا نام تھوڑی ہے، شیعہ کوئی ایک ملک کے اندر فرقہ تھوڑی ہے، پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں. لہٰذا اگر مثال کے طور پر آپ یہاں پہ کوئی کام انجام دے رہے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر صحیح کر رہے ہیں، وہ جو عراق کے اندر ہیں، لبنان کے اندر ہیں، ایران کے اندر، کویت، عربستان، سب جگہوں کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ اس کام کو کیوں نہیں انجام دے رہے. تو جو بہت بڑا چیلنج آتا ہے آج کے زمانے میں وہ یہ کہ آپ کے دین کے پیچھے کوئی عقل کی دلیل ہو. اگر آپ کے دین کے پیچھے عقل کی دلیل نہیں ہے تو آپ مرد سوال قرار پائیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم صحیح ہیں باقی سب لوگ غلط ہیں، یہ خود دین کے اندر ایک انحراف ہوگا. کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح ہے، اور پھر وہ کہے گا وہ جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو کوئی مناسب جواب دینا پڑے گا. آپ کا مناسب ترین جواب کیا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کرنے ایک جواب یہ بنتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ دین کا حکم واجب کی حد میں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اس طرح سے انجام پا رہا ہے. مثلاً ایک سادہ سی بات ہے، آپ ماشاءاللہ سب لوگ روزات مبارک کے اوپر، بلکہ اکثر لوگ حقیقت یہ کہ جا چکے ہوں گے، کوئی مثلاً جو روزات عراق کے اندر ہیں، جو ایران کے اندر ہیں، مختلف ممالک کے اندر ہیں، آپ کا آنا جانا ہوا ہوگا، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ محرم الحرام کے ایام میں یا سفر المظفر میں گئے ہوں گے. آپ نے شاید یہ بات نوٹ کی ہو، اور میں 12 سال رکوں چونکہ وہاں پہ رکا ہوا تھا لہٰذا دیکھتا تھا، وہ یہ کہ چہلوم کے بعد سوگ ختم ہو جاتا تھا. چہلوم کے بعد سیاہ کپڑے جو لٹکائے جاتے تھے وہ اٹھا لیے جاتے تھے، یعنی جیسے ہی 21 سفر ہوتا تھا وہاں پہ سوگ ختم ہو جاتا تھا. اچھا اب ظاہر ہے کہ ہمارے برصغیر کے اندر چہلوم پر سوگ ختم نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگ 8 ربیع الاول کے بعد سوگ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کوئی پوچھنے والا آپ سے سوال کرے کہ بھائی وہ لوگ تو چہلوم پہ ختم کر دیتے ہیں جبکہ وہ مرکز ہیں، اور آپ لوگ آپ 8 ربیع الاول تک جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ممکن ہے کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پہ لوگ چہلوم تک بھی نہ جاتے ہوں، تو ہم اس کا واضح جواب یہ نہ دیں کہ یہ حکم خدا ہے کہ ہم 8 ربیع الاول پہ ختم کریں. نہیں، اگر آپ یہ جواب دیں گے تو وہ کہیں گے وہ حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں کیا، ان کو وہ حکم خدا کیوں نہیں پتا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی برصغیر کی ثقافت میں سید الشہداء کے غم کو اس تاریخ سے متصل کیا جاتا ہے جو امام یزدان کی شہادت کی تاریخ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس برصغیر کے اندر ہم 8 ربیع الاول تک جا رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ 11ویں سرکار کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس غم کو اس دن تک ہم لے جائیں. ورنہ اگر آپ دلائل سے کہیں کہ نہیں یہ دلیل ہے، اس کی عقلی دلیل یہ ہے، اس کی مثلا روایت میں دلیل ہے، تو پھر وہ تو سارا ادھر بھی آ جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصے تک کچھ باتیں چل سکتی ہیں، آپ دین کے نام پہ کہیں نہیں یہی دلیل ہے، کچھ عرصے تک تو چل جائے گا، کچھ عرصے کے بعد معاملہ خراب ہو جائے گا. جب معاملہ خراب ہوگا تو پھر لوگوں کے ذہن میں شک آئیں گے، شبہات آئیں گے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. مشہور و معروف روایت میں نے اور آپ نے بچپن سے سنی ہے، مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جو اسلامیات کا سلیبس ہوتا تھا پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں، اس میں سے بھی کسی کلاس میں یہ آیا تھا کہ جناب اللہ کے رسول کے فرزند کی وفات ہوئی اور اسی موقع پر چاند گرہن یا سورج گرہن بھی پیش آیا. تو اصحاب نے کہا کہ چونکہ اللہ کے رسول کے فرزند فوت ہوئے ہیں، اس کے غم میں چاند گرہن ہوا ہے یا سورج گرہن ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے، میرے بچے کا غم ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ چاند اس غم میں سیاہ نہیں ہوا ہے، یہ سورج اس غم میں سیاہ نہیں ہوا ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول اس موقع پر وہ جواب نہ دیتے، 1000 سال تک کسی نے پکڑنا نہیں تھا، 1000 سال تک بھی کسی کو پتا نہیں چلنا تھا. گیلیلیو کو آئے ہوئے 100 سال ہوئے ہیں، جس نے دوربین ایجاد کی اور اس کے بعد اس نے ستاروں اور سیاروں کے اوپر نظر کی اور اس کو پتا چلا کہ یہ جو چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. اس سے پہلے لوگوں کو پتا نہیں چلنا تھا، 1000 سال تک لوگ سمجھتے رہتے کہ ہاں ایسا ہی ہے. اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جواب میں رد نہ کیا ہوتا، 1000 سال کے بعد جب ہمیں پتا چلتا کہ نہیں سورج گرہن کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، چاند گرہن کے اپنے اسباب ہوتے ہیں، تو ہم نعوذ باللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا سوچتے؟ پھر ہم سوچتے کہ ہمیں بیوقوف بنا دیا گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے برداشت نہیں کیا. کوئی شریعت کے اندر حکم ایسا نہیں دیا جس کے اوپر ہم عقل سے دلیل نہ لا سکیں. ہر حکم کے اوپر، اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہر وہ جو خدا کا حکم ہے اس کا دفاع کرنا عیناً ممکن ہے اور آسان ہے، اور ہر وہ چیز جو میں اور آپ ڈالیں گے اس کا دفاع کرنا ناممکن ہے، اس میں ہمیشہ مشکل آئے گی. اپنی عقل سے مت ڈالیں. ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، تمہاری عقلوں سے دین خدا نہیں چلے گا، دین خدا حکم خدا سے چلے گا، صاحب شریعت کے حکم سے چلے گا. صاحب شریعت اللہ، نبی اور ائمہ معصومین علیہ السلام، درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل برکات. جو آپ اور میں اپنی عادت سے کر رہے ہیں اس کو حکم شریعت نہ دیں، اس کا مرتبہ مت دیں. اگر کوئی، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی عادت سے کچھ نہیں کریں گے، نہیں، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ثقافتوں کے اندر مختلف عادات ہوتی ہیں. مثلا ہم جب مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا علم اٹھاتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. جو علم ہمارے یہاں برصغیر میں اٹھایا جاتا ہے وہ معمولاً اونچائی میں کافی زیادہ ہوتا ہے، تو ممکن ہے کوئی متعارف علم ہو، ایک فٹ کا علم اٹھائے، دو فٹ کا علم اٹھائے، ممکن ہے کوئی تین میٹر کا علم اٹھائے، یہ بھی ہو متعارف علم کے، اس سے بڑھ کر بھی سائز ہیں. آپ چہلوم اور عاشور کے دن دیکھتے ہیں کہ کتنے اونچے اونچے علم ہوتے ہیں. آیا برصغیر کے علاوہ لبنان میں ایسا ہی ہے؟ عراق میں ایسا ہی ہے؟ ایران میں ایسا ہی ہے؟ وہاں کہیں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں علم چوڑے بنائے جاتے ہیں، بہت چوڑے چوڑے علم بنائے جاتے ہیں، اتنے چوڑے علم بنائے جاتے ہیں کہ بعض وقت پوری گلی کی چوڑائی پہ ایک علم چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اتنے زیادہ بھاری ہوتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، کہ بعض اوقات وہ بیچ میں علم کو ایک ریڑھی پہ رکھ لیتے ہیں یا گاڑی کے اوپر رکھ لیتے ہیں، چوڑائی میں بہت ساری چیزیں لٹکی بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر، وہ علم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بس ان کے یہاں علم چوڑائی میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں علم اونچائی میں ہوتا ہے. کوئی کہے ان میں سے شریعت کا حکم کیا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، شریعت کا کوئی بھی حکم نہیں ہے. یعنی شریعت نے واجب نہیں کیا کہ عالم کا اونچا ہونا ضروری ہے، شریعت نے واجب نہیں کیا کہ عالم کا چوڑا ہونا ضروری ہے. شریعت میں جو کچھ ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی نشانیوں کا احترام واجب ہے، اہل بیت کی نشانیوں کا احترام واجب ہے. اب آپ نے نشانی اونچی کر کے بنانی ہے، اونچی کر کے بنائے، آپ نے چوڑی کر کے نشانی بنانی ہے، چوڑی کر کے نشانی بنائے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہر کام کے پیچھے آپ کے پاس عقلی دلیل ہونی چاہیے، اس عقلی دلیل سے باہر نہ آئے، ورنہ فی زمانہ کام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اگر شریعت کا کوئی حکم آپ کو پتہ چلے، اب یہاں پر ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ فرض کریں ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز رائج ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا شریعت میں کوئی عنصر نہیں ہے، یہ ہماری عادت ہے، لیکن اتنی عادت رائج ہو گئی ہو کہ شریعت کا حکم سمجھنے لگے لوگ، اب کیا کریں؟ اب کیا پہلے دن سے آ کر لوگوں سے کہہ دیں یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو صحیح کرو؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسے نہیں ہو پائے گا، لوگوں کو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اور آپ صرف اور صرف لوگوں کے اندر اختلاف اور انتشار برپا کر دیں گے. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ عقل اور شعور کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے معیار دینے پڑیں گے، کہ عقل اور شعور کی روشنی میں دین کے حکم کی تشریح کیا ہے، دین لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. جب لوگوں کو دین سمجھ میں آئے گا، آہستہ آہستہ ان کو خود سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے. مقابلے پر آ کر کچھ کہنے سے معمولاً مسائل خراب ہوتے ہیں، معمولاً اس میں مدد حاصل نہیں ہوتی. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب اس پہلے پوائنٹ کا یہ ہے کہ عزیزان محترم، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس، دین کے اندر جو کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس عقل سے دلیل ہونی چاہیے، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ اسی اعتبار سے اس عقلی دلیل کو اس کے سامنے بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ اور میں نہیں کر رہے اور دین میں ہے، انکار مت کریں، کم از کم انکار مت کریں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں ذرا سی سخت دوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اچھا، برصغیر میں یہ مشکل اور اس لحاظ سے زیادہ ہو گئی کہ یہاں پر فرقوں کی شناخت ایسی ہی چیزوں کے اوپر بن گئی، فرقوں کی شناخت ایسی چیزوں کے اوپر بن گئی ہے. اب ہلیں بھی تو مشکل ہے، ہلیں بھی ذرا سا کہ بھئی یہ نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. ایک طرف سے دشمن طنز کرتا ہے، دوسری طرف سے دوست بھی مارتے ہیں کہ بھئی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. اب بہت سادہ سی بات ہے، آیا شریعت نے تین گھنٹے وقت نماز پڑھنا واجب قرار دیے، واجب ہے؟ زہر عصر اکٹھی پڑھیں، مغرب عشاء اکٹھی پڑھیں، واجب ہے کیا؟ نہیں واجب نہیں ہے. حرام ہے کیا؟ نہیں حرام بھی نہیں ہے، جائز ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اگر کوئی پانچ وقت پڑھ رہا ہے تو حرام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. ذرا سا سوچے گا، پوری دنیا میں کوئی مسجد پتا ہے جس میں پانچ وقت پڑھا رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. اگر پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے ایک دفعہ یہاں پہ کہہ دیا تھا کہ نماز نہیں پڑھاتے، کم سے کم اذان تو پانچ وقت دے دو. بھائی پانچ وقت اذان دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. مولا امیر المومنین کی امامت اور ولایت کی شہادت گواہی پانچ دفعہ لوگوں تک پہنچے، اس میں برائی ہے کوئی؟ کیا برائی ہے بھائی؟ صحیح ہے، لیکن کوئی کرے گا؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو پہلے درود بھیجوایا کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نرم کر دے، کہیں مجھ پہ بعد میں تنقید نہ شروع کر دیں. پہلے درود بھیجوانا پڑا ہے، احتیاط کرنی پڑی ہے کہ بھائی خدا نہ کرے بعد میں کوئی کھڑا نہ ہو جائے کہ بھائی یہ تو ہماری. میں ایک جگہ پہ کہا دوستوں کے درمیان، تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ شیعت کی شناخت یہ ہے کہ پانچ وقت نہیں ہوگی، تین وقت ہوگی. ارے میں نے کہا بھائی یہ تو شناخت ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ مولا امیر المومنین کا مکتوب موجود ہے کہ مولا نے اپنے گورنروں کو لکھ کے بھیجا کہ پانچ وقت پڑھانا اور یہ یہ وقت ہیں جس میں پڑھانا. مکتوب موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، سب جانتے ہیں کہ موجود ہے، اور ہم لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ چل نکلا ہے سب کر رہے ہیں، اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی ادھر سائڈ کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ کہ بھائی اگر پانچ وقت کیا تو دو مسائل ہوں گے. ایک تو اہل سنت کہیں گے دیکھو پہلے تم غلط کر رہے تھے، اب ہم ان کو لاکھ سمجھائیں گے بھائی پہلے غلط نہیں کر رہے تھے، وہ بھی ایک آپشن تھا، تم لوگوں نے چونکہ چھوڑ دیا تھا تو ہمیں وہ کرنا پڑا تھا، کہ تم لوگ اس کو ختم کر رہے تھے، ہمیں زندہ رکھنا پڑا اس لیے ہمیں وہ کیا. لیکن اگر ہم یہ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو بھی گئے جو نہیں ہو پائیں گے تو دوست نہیں چھوڑیں گے، ہمیں دوست نہیں چھوڑیں گے کہ بھائی یہ کیا حرکت کر دی تم نے، تو ہمارے اجداد سے انحراف کرا دیا سارا. ہمارے اجداد نے اس بات کے اوپر پتہ نہیں کتنی دلیلیں دی تھیں کہ نماز تین وقت پڑھنا ہے، اور اب تم پانچ وقت کروا رہے ہو. اچھا ہم سب کو اندر اندر پتہ ہے، لہذا آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاں پانچ وقت بھی صحیح ہے. لیکن اب یہ مشکل ہوتی ہے. اب ایک اہل سنت کی طرف سے بھی دے دوں آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ میں کہیں کھڑا تھا ایران میں، ایک اہل سنت ایک دوست آئے، انہوں نے سجدگاہ نہیں رکھی. میں سمجھا بندہ خدا کو شاید سجدگاہ نہیں ملی اس وجہ سے نہیں رکھی، میں نے سجدگاہ لا کے رکھ دی. حرم میں قم کے اندر بھی معصومہ کے روضے پر بی بی کے نام پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے سجدگاہ رکھی، پھر میں نے نماز شروع کی. جب میں نے نماز شروع کی میں تھوڑی دیر میں دیکھا وہ تو ہاتھ باندھے کھڑا ہے بندہ خدا. ارے میں نے کہا بھائی بندہ خدا اہل سنت میں سے ہوگا، اب میں نے تو جبرن اس سجدگاہ نہیں رکھی تھی، میں نے جبرن رکھی. اب میں نے کہا جبرن رکھ دی ہے اب تو یہ کرے گا، چونکہ اگر ہٹائے گا تو بعد میں ڈرے گا کہ سب لوگ کہیں مجھے الٹا کوئی ریئیکشن نہ آ جائے. خیر اس نے سجدہ کیا سجدگاہ کے اوپر، جب نماز ختم ہوئی میں نے اسے کہا بھائی سوری مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھا آپ کو شاید ملی نہیں اس کے خاطر میں نے رکھ دی. کہنے کا نہیں مولانا صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں مٹی پہ سجدہ حرام نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اہل سنت کے مٹی پہ سجدہ حرام سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم سجدے کا رکھ دیں پھر اب نہیں کرے گا، اب نہیں کرے گا. کیا مٹی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یہ مٹی تو ہے نا، کم از کم مانتے ہو مٹی ہے، چاہے کربلا کی ہے مشہد کی قوم کی کہیں گی بھی مٹی تو ہے، تو مٹی پہ سجدہ حرام ہے کیا؟ نہیں. لیکن نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں مولانا صاحب مٹی پہ سجدہ جائز ہے، اگر باہر کی مٹی ہوتی تو کر لیتا، اگر قوم کی مٹی ہے تو مجھے کیا برائی ہے. اسی قوم کی مٹی کو سجدگاہ نہیں مناتا، زمین پہ کرتا تو وہ بھی قوم کی مٹی ہوتی. میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن کیا کوئی اہل سنت مانیں گے اس بات کو؟ نہیں مانیں گے. اسی طرح ہم سے اگر کوئی کہے پانچ وقت پڑھتے ہو تین وقت، تین وقت پانچ وقت جائز ہے حرام ہے؟ جائز ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ ایک مسجد نہیں جو پانچ وقت پڑھا ہے، ایک مسجد نہیں جو پانچ وقت اذان دے. اچھا میں نے آپ کے اندر اندر بات کہی ہے کہ بھائی یہ تو ایسا ہو سکتا تھا، ہم کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ ہے کرے گا کوئی نہیں. اچھا یہ سب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم دین کے معاملے میں اپنی عادت کو حکم شرعی قرار دے رہے ہیں. بھائی آپ کی میری عادت ہے، یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے. اچھا ممکن ہے کوئی ایک اور بات کہے، کوئی اعتراض کرے، میں اس کا بھی جواب دے دوں. کوئی اعتراض کرے کہ اس کا مطلب ہے ہم کم فضیلت کا کام کر رہے ہیں، پانچ وقت پڑھنا صحیح فضیلت تھی. نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے پاس روایت قطعاً موجود ہے، قطعی روایت ہمارے پاس بھی موجود ہے، اہل سنت کے پاس بھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر پورا چیپٹر بنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے بلا عذر نمازیں ملا کر پڑھی ہیں، بلا عذر نمازیں ملا کر پڑھی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے کسی مستحب کو ترک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے نبی سے تصور نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بلا عذر مستحب کو ترک کر دیں گے اور ایسے کام کو انجام دیں گے نعوذ باللہ جس کا ثواب کم ہوگا، اور اللہ کے نبی نے قطعاً بلا عذر ملا کر پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی یہ کہے ملا کر پڑھنے میں ثواب کم ہے، علیحدہ پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، ہم کہیں گے نہیں وہ بھی نہیں ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اکثر ملا کے پڑھی ہیں یا علیحدہ پڑھی ہیں؟ اکثر علیحدہ پڑھی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ملا کے، اب اس کے اوپر عقل سے بات کرنا ناممکن ہے، عقل سے بات کرنا ناممکن ہے، اور جو میں آپ سے ابھی کہہ گیا ہوں نا اس پر بھی لوگ مجھے بعد میں ڈانٹیں گے، اس پر بھی بعد میں ڈانٹیں گے، اتنی احتیاط کے باوجود کہ بھائی ملا کر پڑھنا صحیح ہے، اس کا ثواب کم نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں کر رہا ہے، بالکل صحیح کر رہا ہے، اور یہ بھی ہم نے اس وجہ سے شروع کیا تھا کہ ان لوگوں نے ملا کے پڑھنا ترک کیا تھا، حکم شریف پامال ہو رہا تھا، لہذا اس کو کرنا بہت ضروری تھا اس وقت، ان تمام باتوں کے باوجود اپنی عادت کو حکم شرعی بنا کر لوگوں سے کہنا ہے بس یہی صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جو صحیح ہے اسے مانے کہ صحیح ہے، جو غلط ہے اسے کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ غلط ہے، البتہ ملا کے پڑھنا غلط نہیں ہے، میں 25 دفعہ دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ وہ آ کر کہہ گئے تھے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، نہیں کوئی غلط نہیں ہو رہا، ہمارے عجیب و غریب مثالیں، میں ایک مثال دیتا چلوں اس واقعے کے اوپر، صاحب کہیں پہ میں گیا پاکستان سے باہر، انہوں نے کہا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں آتے، پہلے آتے تھے، میں نے کہا اس لیے نہیں آتے کہ میں کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بڑی عجیب منافقت ہو رہی ہے، کہنے کے کیسے، میں نے کہا اس طرح سے کہ ہم لوگ پروگرام کرتے تھے، جب پروگرام لائیو ہو رہا ہوتا تھا بعض اوقات تو بیچ میں ایڈورٹیزمنٹ آتے تھے، ہم دین خدا اور قرآن کی بات کرتے تھے، ایڈورٹیزمنٹ میں پھر وہی میوزک اور ڈانس شروع ہو جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ رکتا تھا، پھر ہمارا دین اور خدا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا تھا کہ اس چینل والے کو اپنے کچھ پیسے بنانے ہوتے تھے، اس کو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے چاہیے، اس کو پتا ہے لوگ دین کے نام پہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت بہت خراب ہوتی تھی، بیچ میں بھی خراب کام کرتا تھا، ہمیں استعمال کرتا تھا، میں نے اندازہ لگایا بھائی یہ منافقت ہو رہی ہے میرے ساتھ، لہذا میں نے جانا چھوڑ دیا، اس بندے خدا نے اگلے دن ایک ای میل نکالا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجا، اور کہا کہ زیدی صاحب نے کہا جو بھی ٹی وی پہ جا رہا ہے سارے منافق ہیں، اس میں علماء کے نام لکھے ہیں کہ ان سب کو یہ سب جاتے ہیں، اور ان کو زیدی صاحب نے کہا سب منافق ہو گئے، اللہ شاہد ہے کب کہا بھائی تم نے میری رائے پوچھی تھی، میں نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافقت کروں گا، نہ میں نے یہ کہا کہ جو جا رہے ہیں وہ منافقت کر رہے ہیں، یہ کہاں کی بات ہو گئی، اب ہمارے ساتھ مشکل یہ بات آپ کچھ کہیں تفسیر کچھ اور ہو جاتی ہے، اور وہ جو تفسیر ہوتی ہے وہ رائج ہو جاتی ہے، اور آپ سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو کہا ہی نہیں تھا، ایک راستہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، ایک راستہ یہ بڑا پرسکون کام ہو گیا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو آدمی کہتا ہے بھائی ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ جا کر دیکھ لو، اگر کہا ہو تو وہ کلپ نکال کے لے آؤ، میں اس کا ذمہ دار ہو جاؤں گا، درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ لوگوں میں کسی بات پہ ٹینشن ہوتا ہے نا تو آپ لوگوں کی درود کی طاقت کم ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کی آواز مدھم پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس موقع پہ ہم ذرا ہمت بندھانے کے لیے دوبارہ کہتے ہیں پرزور آواز میں درود بھیجے محمد و آل محمد دین کے اندر۔ اس وقت دینداری کو جو چیلنج ہے وہ ایک چیلنج یہ ہے کہ اس میں عقل و شعور کا استعمال بے تحاشا بڑھ گیا ہے، لوگ بات بات کے اوپر کچھ نہ کچھ کہیں گے، آپ کے پاس دلیل بہت واضح دلیل ہونی چاہیے۔ دوسری بات جس کی طرف پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا اور اس کو تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دین زندگی کی بنیادی ترین مشکلات کو حل کرے، اور اگر دین بنیادی ترین مشکلات کو حل نہ کر سکا پھر دین کا ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دین زندگی کی بنیادی ترین مشکلات کو حل کرے، کم از کم حل کرنے میں مدد تو دے، ورنہ پھر بہت مشکل ہے۔ میں آپ اس کی مثال پچھلی دفعہ مجاہد بہت تیزی کے ساتھ عرض کی تھی، ابھی اس کو دوبارہ سے عرض کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ نے دین کے نام پر ایک کام انجام دیا ہے، آپ نے دین کے نام پر ایک سوسائٹی بنائی ہے، آپ نے دین کے نام پر ایک مملکت بنائی ہے، ایک حکومت بنائی ہے، یہی جمہوری اسلامی ایران 32 سال پہلے دین کے نام پر تشکیل پایا، اگر دنیا ثابت کر دے کہ اس کی صورتحال 32 سال پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے تو لوگ دین پہ توجہ کم دیں گے، اور اگر اسلامی حکومت ثابت کر دے کہ 32 سال پہلے کے مقابلے میں اب ملک کی صورتحال کہیں بہتر ہو گئی ہے، خود بخود دین پھیلے گا، خود بخود دین پر اعتماد بڑھے گا. یہ معلوم کون سی کتاب ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کوئی کتاب گری محمد عجل پر. دین ثابت کرے کہ زندگی کی مشکلات کو کیسے حل کرے گا. اگر دین یہ نہ کر سکے بنیادی سوال باقی رہ جائے گا، دین کی تاثیر کم ہو جائے گی. اور اس معاملے کے اندر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا لوگوں کی بنیادی مشکلات کون کون سی ہیں. مثلا فی زمانہ جو ہماری بنیادی ترین مشکلات ہیں، فرض فرمائیے تعلیم ہے، ہماری بنیادی مشکلات صحت ہے. ایک انسان کے لیے بنیادی ترین مشکلات کہتے ہیں وہ جو پہلے ایک زمانے کمیونسٹ نعرہ اس کو کہتے تھے لوگ، عمومی نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، یہ انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے کہ اسے کھانے کو ہو، اسے پہننے کو ہو، اور اس کو سر چھپانے کے لیے سایہ مل جائے. یہ انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو عمیق ضرورت ہے، جو گہرائی میں جا کر پتہ چلے تو ضرورت پڑتی ہے، وہ تعلیم، صحت اور روزگار ہے. یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی کپڑا اور مکان. اور اس کے بعد جو تین بنیادی ضرورتیں سامنے آتی ہیں جو لمبی مدت میں مسئلے کو حل کرتی ہیں، وہ تعلیم، صحت اور روزگار ہے. اگر اس کے پاس صحت نہیں ہوئی تو وہ بیماری کے اوپر خرچہ کرے گا، خرچے کرنے کے نتیجے میں غریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا غریب ہوگا کہ پھر کھانے کو بھی نہیں ہوگا. اور اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہوئی تو پھر اس کو روزگار نہیں ملے گا، روزگار نہیں ملے گا تو اس کے نتیجے میں یہ اور زیادہ فقر و فاقے سے دوچار ہو جائے گا، اور ان تینوں چیزوں سے محروم ہو جائے گا، روٹی کپڑے اور مکان سے. تو پہلے مرحلے میں روٹی کپڑا اور مکان، کھانے کو چاہیے، پہننے کو چاہیے، سر چھپانے کو چاہیے. دوسرے مرحلے میں تعلیم، صحت اور روزگار. اگر دین ان چھ معاملات میں کوئی مدد نہ دے پھر دین کا چلنا بہت مشکل ہے. اب آپ تصور فرمائیے، اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لائے، انہوں نے ان مسائل کو کیسے حل کیا؟ کتنی غربت تھی مدینے کے اندر. یقین فرمائیے بعض اوقات ہم لوگ جب مقایسے میں دیکھتے ہیں تو مقایسے میں کچھ اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اتنی غربت تھی مدینے کے اندر، آپ خود جانتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو رات کو کھائے بغیر سوتے تھے. ہم اپنے غریب علاقوں میں بھی ایسا کم سمجھ پاتے ہیں کہ کم ہوتا ہوگا. مثلا جو ہم لوگ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمارے درمیان یہ بہت کم ہوتا ہوگا کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر اتنا غریب ہو جائے، اتنا غریب ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کو ہی کچھ نہ ہو اور وہ کئی دن بھوکا رہ جائے. لیکن مدینے میں بہت ہوتا تھا یہ. کچھ لوگ اتنے غریب، اتنے فقیر تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے. لہذا نبی خدا نے اپنے گھر کے برابر میں چبوترا بنا دیا تھا، وہ ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا تھا، اس پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے. اور ان کی غربت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض اوقات مناسب کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں ایک آدمی نماز پڑھتا تھا، پھر وہ پڑھنے کے بعد دوسرے کو دیتا تھا، پھر وہ نماز پڑھتا تھا. غربت کا یہ عالم تھا. اللہ کے نبی اس وقت میں دین کو لے کر آئے اور کہا دین تمہاری مشکل کو حل کرے گا. کیسے حل کیا؟ کس طریقے سے لوگوں کو اس بات کی طرف لے کر آئے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو حل کریں؟ اب آپ تصور فرمائیے، شہید متاری کی کسی کتاب میں مجھے یاد آتا ہے، پتہ نہیں کتنے مورد انہوں نے شمار کیے ہیں کہ اسلام میں صدقے کی کیا اہمیت ہے، کیوں اسلام نے اتنا زیادہ صدقے پہ اصرار کیا ہے، قربانی کی جانور کے اوپر اتنا اصرار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی وہ یہ عادتیں اب ہمارے یہاں کم ہو رہی ہیں، پہلے بہت زیادہ تھیں، پھر اس سے لوگوں نے سوء استفادہ کیا، اس کی وجہ سے کم ہو گئیں. مثلا اسلام بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی انسان مشکل میں ہو کوئی جانور قربان کرے، اور وہ اس سے پیروں فقیروں نے، مصنوعی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اپنے لیے بکرے کٹوائے، اپنے لیے مرغے کٹوائے، اس سے چیز بدنام ہو گئی. کیا دین میں نہیں ہے؟ دین میں ہے. کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں جانور کو قربانی کریں، جانور کی قربانی کریں. اس کو کہتے ہیں ارحاق الدم، جانور کا خون بہنا. کتنی روایات موجود ہیں خدا کو پسند ہے. اچھا ارحاق الدم خدا کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ جب یہ خون بہے گا تو گوشت نکلے گا، اس گوشت سے غریبوں کا پیٹ بھرا جائے گا، مسکینوں کے کام آئے گا. وہ خدا کو پسند ہے، یہ جانور کی قربانی کرواتا ہے. البتہ خود خون کے پیچھے بہت مسئلے آتے ہیں، خون کے پیچھے بہت مسئلے آتے ہیں. کوئی کیا عید قربان کے دن ہم یہی کریں گے، لوگوں کو پیسے دے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. خود خون بہنے کے اندر مصلحتیں ہیں. مثلا کم از کم فکری مصلحت یہ ہے کہ مثلا جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب تم جانور کو قربان کرو تو اللہ سے عہد کرو کہ خدایا آج جانور کا خون بہایا ہے، کل ضرورت پڑی تو اپنا خون بہاؤں گا. آج تیرے حکم پر جانور کے گلے پہ چھری چلائیے، کل ضرورت پڑی تیرے دشمن کے اوپر بھی چھری چلاؤں گا. یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ ہے کہ یہ دین مشکلات کو حل کرے. اگر دین مشکل کو حل نہیں کر رہا پھر بہت مشکل ہے، پھر لوگ دین کو اتنا زیادہ مضبوط نہیں سمجھیں گے. لہذا میں اپنے تو اب آپ تصور فرمائیے اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کی کیا حیثیت تھی. مسجد ساری معاشرتی تحریک کا مرکز تھی. مسجد سے سب کو چل ہوتا تھا. کسی کا پیٹ خالی ہے مسجد آئے گا وہاں پہ کھلایا جائے گا. کسی کو کام روزگار نہیں ہے مسجد آئے گا وہاں پہ روزگار ملے گا. حتیٰ کسی کے پاس شادی کے لیے رشتہ نہیں ہے مسجد آئے گا اللہ کے نبی سے کہے گا اللہ کے نبی میرا رشتہ کرا دے. یہ سارے کام مسجد کرتی تھی. اب آج کی مسجد یہ سارے کام کر رہی ہے. اس خاطر مسجد کی پاپولرٹی بھی کم ہے. کیوں لوگ اسٹیڈیم میں اتنے جاتے ہیں؟ نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ بری مثال کو آپ تصور نہ فرمائیے گا. اسٹیڈیم میں اتنے لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ برائی پہ اتنے لوگ جاتے ہیں اچھائی کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ایسی جگہوں پہ گئے ہوں گے جہاں آپ کا دل بھی نہیں چاہتا ہوگا؟ کیوں گئے؟ مجبوری کی وجہ سے. ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ ہم وہاں جاتے ہیں. یہاں کیوں نہیں آئیں گے؟ یہاں اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کی مشکل یہاں سے حل ہی نہیں ہو رہی ہے. اب جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمارا دین ہماری مشکلات کو حل کرے. اب ذرا تصور کریں اگر مجھ سے کوئی کہے پاکستان میں بہترین میڈیکل کی ایجوکیشن کہاں سے ملے گی، مجھے ایک کالج کا نام لینا پڑے گا جو میں نام ہی نہیں لینا چاہ رہا. کراچی میں بہترین علاج کہاں سے ہوگا، ایک ہاسپٹل کا نام لینا پڑے گا جو میں نہیں لینا چاہتا. قرضہ چاہیے کہاں جانا پڑے گا، ایک بینک کا نام لینا پڑے گا. کوئی لاشا پڑا ہے جس کو دفنانے والا نہیں ہے تو کس کو بتانا پڑے گا، ایک کو بتانا پڑے گا، اس کا نام بھی لینا پڑے گا. تو پھر ہمارے پاس لوگ کب آئیں گے؟ ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں تھے کیا؟ کیا یہ ہمارے پاس مسلم طے شدہ بلا تردید ائمہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے؟ ابھی سیلانی اور جہانگیر ٹرسٹ لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ہماری مسجدیں نہ کھلائیں، کیوں نہ کھلائیں؟ اللہ کا شکر ہے سید الشہداء کے صدقے میں ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے. واقعا کرم ہے سید الشہداء کا، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے پاس تبرک موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں با شرف با عزت انسان اگر پیٹ بھر کبھی مصیبت میں پڑ جائے تو پیٹ بھر جائے گا اس کا. یہ بڑا کرم ہے پروردگار عالم کا. اس کو طریقے سے انجام دے دیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں نپٹائی جا سکتی ہیں. یہ دین اس طرح کا ہے، دین ہم سے کام لیتا ہے، ہمارے کاموں کو حل کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں مدد ملتی ہے، پھر ہمارا دین پھیلتا ہے. اب یقین فرمائیے اگر صرف کوئی اس بات پہ توجہ دے، جو دو ٹرسٹ میں نے آپ سے نام لیے اسپیشلی سینانی ٹرسٹ، اگر ان کا کوئی ڈیلی کا بجٹ نکالے، ڈیلی کا صرف کھانا کھلانے کا بجٹ کتنا ہے؟ اچھا ہم لوگ کہیں گے ان کے پاس پیسہ ہے نا اس لیے انہوں نے کر لیا. آپ یہ مت سوچیے گا کہ اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو غریب بنایا ہے، نہیں بنایا ہے، امیر بنایا ہے، بہت پیسہ دیا ہے. کوئی بیوقوف بھی نہ سوچے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں بہت ملکوں میں دیکھا ہے ایسے ایسے دولت مند اہل بیت کے چاہنے والوں میں آپ شمار نہیں کر پائیں گے. یقین فرمائیے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، شاید افریقہ کی ایک ملک، افریقہ کا مجھے پتا ہے 40% اس ملک کی دولت ایک شیعہ کے پاس ہے. ملک کی 40% دولت، پورے ملک کی 40% دولت ایک شیعہ کے پاس ہے. اس کا عالم یہ کہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے گھر ناشتے پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ اس نے چھینک بھی مار دی تو میری حکومت تو گئی. پیسے کی کمی ہے کوئی آپ؟ پیسے کی کمی نہیں ہے، ہماری اولویت معین نہیں ہوئی ہے، ہم نے پرائیورٹی سیٹ نہیں کی اپنے لیے، یہ ہماری اولویت میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ یہ اہل بیت کی اولویت میں تھا. کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں غور کیا کہ کون سی ایسی سنتیں ہیں جس کے اوپر 14 معصومین نے عمل کیا. چلو ان کو تو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، فرض کریں کوئی ایک سنت پتہ چلی جو تیسرے امام نے انجام دیے، سب نے انجام نہیں دیے، تو چلو میں کہتا ہوں چلو مجھ سے ترک ہو گئی. لیکن کوئی ایسی سنت ہو جو 14 معصومین نے متواتر انجام دی ہو، وہ تو ترک نہیں ہونی چاہیے. 14 معصومین کی متواتر سنت یہ تھی کہ غریبوں کو ان کے گھروں تک کھانا پہنچاتے تھے. اس پر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہماری کمی ہو گئی نا. جیسے ہی آپ دین سے کچھ کم کریں گے نقصان آئے گا، جیسے ہی دین سے کچھ کم کریں گے. اب آپ تصور فرمائیے، اگر جنازہ تیار ہو گیا تو مجھے فوراً بتائیے گا. تیار ہو چکا ہے, بالکل صحیح ہے. ہم فوراً اختتام پذیر کرتے ہیں. دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. تو میں نے ابھی بات کہی تھی دین انسانوں کے کام آئے, ایسا نہ ہو بےچارے منتظر کھڑے نہ ہم دین کے نام پہ یہاں پہ درس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کب ختم کریں گے تو ہمارا جنازہ ہم پڑھائیں گے پھر گھروں کو جائیں گے. تو ہم اس کو فوراً یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس درس کے صدقے میں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار اس عمل خیر کے اس کے ثواب میں اس مرحوم یا مرحومہ کو شامل فرما. اے پاک پروردگار ان کے اور تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, صفات اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تمام اعمال خیر کے صدقے میں, اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
روایت میں آیا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ندا دیں گے, یعنی